السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے، وہ سوالات جو ای میلز کے ذریعے سے آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کچھ شرکا بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے وقت نکالا. جاوید صاحب، جو سب سے پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ گریٹنگ کے حوالے سے ہے. یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، مسیحی افراد ہیں، ہندو ہیں، ان کے مختلف تہوار ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو گریٹ کرنا، ہیپی کرسمس کہنا، دیوالی کی مبارکباد دینا، ہولی کی مبارکباد دینا، یا سلام میں پہل کرنا غیر مسلموں کو، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
یہ اس دنیا میں جو تہذیبی روایت قائم ہوئی ہے اس میں تہواروں کی بڑی اہمیت ہے. تہوار آپ کے مذہبی تصورات سے بھی پیدا ہوتے ہیں، موسموں سے بھی پیدا ہوتے ہیں، تاریخ میں پیش آنے والے وقائع اور احوال سے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تہوار ہمارے بھی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں. یوم پاکستان، یوم قائد اعظم، یہ ہمارے قومی تہوار ہیں. اسی طرح بہت سے تہوار موسموں سے پیدا ہو جاتے ہیں، دیہات میں منائے جاتے ہیں، اب تو ذرا کم ہو رہے ہیں، ایک زمانے میں بہت تھے. بسنت کا تہوار لاہور کی ایک خاص چیز تھی. تو یہ جتنے بھی تہوار ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ مختلف عوامل سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح دوسری قوموں میں پیدا ہوتے ہیں. تو ان میں جو بنیادی اصول پیش نظر رکھنا چاہیے اور جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی شرک میں شریک نہیں ہوں گے، ہم اخلاقی لحاظ سے کسی کبھی چیز میں شریک نہیں ہوں گے. باقی جتنے معاملات ہیں ان میں آپ شریک بھی ہو سکتے ہیں، آپ خوشی بھی کر سکتے ہیں، آپ مبارک بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. مثال کے طور پر کرسمس ہے، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت کہہ کے منایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اس بحث سے نہ پڑھیے کہ وہ یوم ولادت ہے یا نہیں ہے. ایک قوم اس کو سیدنا مسیح کے، جو ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ان کے یوم ولادت طور پر مناتی ہے. اس میں اگر ہم ان کو مبارک دیں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اس پہ نہ مذہبی لحاظ سے کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، نہ اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے، اس میں کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں. یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم مسلمانوں کو حساس کیا گیا ہے. اس کے سوا دنیا میں ہم نے ملنا ہے، ملانا ہے، ایک دوسرے کے پاس رہنا ہے. میں آپ تو ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت ہے. بہت سے مسلمان ان جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں وہ اقلیت میں ہیں، گلی محلے میں چاروں طرف دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کو ان سے ملنا بھی ہوتا ہے، ان کے تہواروں میں شریک بھی ہونا ہوتا ہے. مذہب نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. حرام صرف وہی چیزیں کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اور ان میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے، اور دوسری بڑی چیز جو ہے وہ اخلاقی قباحت کی چیز.
شرک کی آپ نے بات فرمائی جاوید صاحب، تو جو آپ نے جیسے مسیحی افراد کا حوالہ دیا کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں، لیکن وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی تصور کرتے ہیں. تو جب وہ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ان کے تصور کے مطابق خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے، اور ہم پھر اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کی دی گئی مٹھائی بھی اگر ہم کھا رہے ہیں، اور تو یہ وہ شرک کی جو بات آپ فرما رہے تھے اس کے اندر ہمارا شامل ہونا نہیں ہو جائے گا؟
دیکھیے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا عقیدہ ہے. تہوار جو ہے وہ تو سیدنا مسیح کی پیدائش کا بنایا جا رہا ہے، تو ہم اپنے لحاظ سے اس پر مبارک دیں گے. خدا کا ایک پیغمبر زمین پر آیا، خدا کا ایک جلیل القدر پیغمبر، جس پر اپنی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو دنیا کی تاریخ کا غیر معمولی فیصلہ ہے، کہ اس کے منکرین پر اس کے ماننے والے قیامت تک غلبہ پائے رکھیں گے. تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اپنے لحاظ سے اس پر مبارک دیں گے، وہ اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، ہمارے ہاں لوگ مناتے ہیں یوم پیدائش. اس میں اگر آپ مسلمانوں کے عقائد کا مطالعہ کریں تو بے شمار عقائد ہیں جو خود آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ وابستہ کر لیے گئے ہیں، جن پر میں آپ ہو سکتا ہے تنقید کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو جب آپ مبارک دیتے ہیں یا شریک ہوتے ہیں تو آپ ایک عمومی تاثر کے تحت اس میں شامل ہوتے ہیں. البتہ متعین طور پر وہاں کوئی شرک کی بات ہو رہی ہو تو ہم اس میں شرکت کرنے سے معذرت کر دیں.
اسی طرح سلام میں پہل کی جو بات کی پوچھی ہے،
ضرور کرنی چاہیے. سلام کیا ہے؟ سلام اصل میں سلامتی کی دعا ہے، ہر شخص کو دینی چاہیے، آدم و حوا کے سارے بیٹوں کو دینی چاہیے، بلکہ اس نظریے کے ساتھ مذہبی لحاظ سے بھی دینی چاہیے کہ پروردگار تم کو توفیق دے کہ تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور آخرت میں بھی سلامتی پاؤ. تو یہ تو دعا ہے، دعا دینے میں کیا معنی ہے؟
ایک روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے نا جس میں کہ منع فرمایا تھا کہ غیر مسلموں کو سلام نہیں کر سکتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود ان میں سلام کرتے تھے تو اب وعلیکم کہا کرتے، تو وہ ایک روایت کا حوالہ دیا
نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وعلیکم میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ السلام علیکم کہنے کی بجائے بات کو بگاڑ کر، لفظ کو بگاڑ کر السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، جس کے معنی ظاہر ہے کہ موت کے ہیں، تو یہ بجائے سلامتی کی دعا کے برعکس ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس پر بھی کوئی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم وعلیکم کہہ دیا کرو۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی آپ کو گالی دے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہیں ہی پڑھے۔
ٹھیک ہے،
اس طرح کا اسلوب ہے، اس کا السلام علیکم سے کوئی تعلق نہیں۔
جی کوشچن کی طرف آتے ہیں، آپ کا کیا سوال ہے جی؟
ہم نے یہ سنا ہے کہ ایسا کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب اگر ہمارے مسیحی بھائی ہمیں اپنی دعوت میں شریک کرتے ہیں اور کیک کٹتا ہے، وہ کیک اسی خوشی میں کٹ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت ہوئی، یا دیوالی کا کھانا کر لیں، یا کچھ اور ایسے ہمارے اپنے اسلام میں فرقے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے گھر سے آیا ہوا کھانا واپس کر دیتے ہیں، پھر کسی کے گھر میں کوئی بینک مین جاب کرتا ہے تو اس کا کھانا بھی واپس کر دیا جاتا ہے کہ بینک کی نوکری ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا ذرا وضاحت فرما دیں۔
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہا گیا ہمارے دین میں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھانا ناجائز ہے۔ تو روز جو کھانے پکتے ہیں اکثر و بیشتر اللہ کا نام لیے بغیر ہی پکتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جس کو غیر اللہ کی نظر کیا گیا وہ کھانے ممنوع ہے، تو غیر اللہ کی نظر ایک کھانا کر دیا گیا، کیونکہ نظر عبادت ہے، جیسے قربانی کرنا عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، بالکل اسی طرح سے کوئی چیز کسی کی نظر کرنا بھی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی کھانا یا کوئی چیز غیر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نظر کر دی گئی ہے، عام طور پر جو کھانے پکائے جاتے ہیں وہ نظر نہیں کیے ہوئے ہوتے، یعنی نظر کر دینا کسی کی، مثال کے طور پر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ فلاں بزرگ کی یا فلاں پیغمبر کی نظر ہے یہ کھانا، تو اس طرح کے کھانے عام طور پر بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان کو چونکہ شرک نہیں کرنا تو اس وجہ سے وہ یہ کھانا کھانے سے اجتناب کرے گا۔ باقی یہ کہ آپ نے کسی بزرگ کے ایثار ثواب کے لیے، جیسے کہ لوگ ہمارے ہاں کھانا پکا لیتے ہیں، یا ویسے کسی کے تہوار کے لحاظ سے پکا لیتے ہیں، کسی کی ولادت کی خوشی میں پکا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آنے کی خوشی میں پکا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کھائے جا سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ اسی طرح کا معاملہ تہواروں کے کھانے، اگر وہ کسی بت کی نظر کیے گئے ہیں، کسی معبود کی نظر کیے گئے ہیں، اس میں ہم معذرت کر دیں گے، باقی کھانے کھانے میں کوئی پابندی نہیں۔
اچھا سر، یہ جس طرح آپ نے قربانی کا ذکر کیا، تو یہ قربانی کا گوشت یا کھانا ہم جو ہے غیر مذاہب کو دے سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے ساتھ عیسائی برادری رہتی ہے، تو کیا ہم ان کو یہ دے سکتے ہیں اس قسم کا کھانا؟
بالکل دے سکتے ہیں، ساری دنیا آدم و حوا کی اولاد ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاس رہیں گے، ہمارا تعلق ان سے انسانیت کے رشتے سے ہم ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، تو کیوں نہیں دیں گے؟ زکوٰۃ بھی دیں گے، انفاق بھی ان پر کریں گے، ان کی کوئی ضرورت بھی ہوگی تو وہ بھی پوری کریں گے، اور اگر ہمارے ہاں قربانی کا گوشت ہے اور وہ ہمارے پاس آئے ہیں یا ہمارے قریب میں رہتے ہیں تو ضرور پیش کریں گے۔
جی جناب،
یہ جو آج کل دھرنا ہے جی، دھرنا دے کے لوگوں کا راستہ روکا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کیا مانت ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟
اسلام میں راستہ روکنا، راستہ بند کرنا، لوگوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑا کرنا، ان کو آزار پہنچانا، یہ سب حرام ہے، ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر کوئی آواز بھی بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس بات کا اطمینان کرنا چاہیے کہ اس سے کسی کو آزار نہیں پہنچے گا، کسی کو اذیت نہیں پہنچے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کی اس اذیت کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا، لیکن یہ سرتاسر ایک ناجائز عمل ہے، خواہ یہ کسی سیاسی مقصد کے لیے کیا جائے یا کسی مذہبی مقصد کے لیے کیا جائے، کسی کو آپ آزار نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کے لیے احتجاج کی جو جائز صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک متعین مقام پر، ایک مخصوص جگہ پر، جہاں کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، جہاں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، جہاں آپ اپنے لاؤڈ اسپیکر پر کرنے والی تقریروں سے کسی مریض اور کسی بیمار اور کسی ہمسائے کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتے، اس متعین مخصوص جگہ پر شائستگی اور مہذب طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیے۔ آپ اگر کسی سڑک سے گزر رہے ہیں تو ایک یہ ہے کہ گزر جانا، ایک جلوس بھی گزر سکتا ہے، گزر جائے گا، لیکن اس کو اس طرح سے روکنا نہیں چاہیے یا رکنا نہیں چاہیے کہ جس میں ٹریفک میں تعطل واقع ہو،
دوسروں کو
آپ جانتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ایمبولنس میں ہے، کیا کہا جا سکتا ہے کہ کسی مریض کو ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے، اور ہماری لیڈرشپ کو خاص طور پر اس معاملے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوتے ہیں اپنے تمام کاموں کے لیے. بہت سی روایتوں میں آپ کو اس طرح کا مضمون ملے گا کہ لشکر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ قافلوں کا, یا ظاہر ہے اس وقت یہ سڑکیں بھی نہیں تھیں, راستہ بند ہو گیا ہے, تو آپ نے اس پر سخت تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ یہ کام تم کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو نہ راستے روکے جا سکتے ہیں, نہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا سکتی ہیں, نہ ان کے آزار اور اذیت کا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر یا اللہ کے پیغمبر کے نام پر یہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی سری نافرمانی کا ارتکاب کر.
ٹھیک, اچھا جاوید صاحب, ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی وضاحت کر دیجئے گا. انہوں نے پوچھا تھا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, وہ آپ نے اس کی بتا دیا کہ اس میں ایسا قرآن میں نہیں کہا گیا, لیکن قرآن میں قربانی کے وہ ذبیحے کے لیے کہا گیا کہ جس پر جس جانور کو ذبح کریں اس پر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا
وہ ذبیحے کا معاملہ,
ذبیحے کا معاملہ.
ذبیحے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو اس کا خون نکلنا چاہیے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں,
جی,
اور دوسرے یہ کہ اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے. تو ذبیحہ اس وقت جائز ہوتا ہے, کیونکہ ذبیحہ اور عام کھانے میں بہت فرق ہے. ذبیحے میں آپ ایک جانور کی جان لے رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک,
تو اس وجہ سے اس کے بارے میں ایک قانون بنایا گیا ہے. لیکن عام کھانوں کے بارے میں جو کھانا بھی ہے, چاول ہے, روٹی ہے, آپ اللہ کا نام لے کے کھائیں, یعنی ہمارے یہاں کوئی چھوت چھات نہیں ہے.
جی سر, یہ بینک کی جاب کی بات ہو رہی تھی, تو کیا اگر ہم کہیں پہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو انکم یا جو چیز آ رہی ہے اس کا پیچھے سورس کیا ہے, کہ اگر وہ سورس جائز ہے تو تبھی کیا وہاں پہ جاب کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے, یا پھر اگر کہیں سے وہ آ رہا ہے مطلب کوئی اسی جائز طریقے سے نہیں آ رہا لیکن ہم تو وہاں پہ جاب کریں گے, ہم تو وہاں پہ اپنی ایفرٹ کا لیں گے, تو کیا یہ چیز وہاں پہ مطلب اپلائی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا وہاں پہ جاب کر لینی چاہیے؟
آپ نے بہت اچھا کیا, ان کے سوال کا یہ حصہ اس وقت باقی رہ گیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں, معاشی جدوجہد کرتے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جدوجہد جس میں ہم شریک ہو رہے ہیں وہ اپنی ذات میں جائز ہے یا ناجائز ہے. اب اس کے لیے کوئی آدمی کما کے پیسہ کہاں سے لائے گا, میراث ملی تھی اس کو یا نہیں ملی تھی, اب کہاں سے کما رہا ہے, وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. اگر ایک جائز کاروبار ہو رہا ہے, کوئی تجارت ہو رہی ہے, کوئی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہے کام اپنی ذات میں, بحثیت مجموعی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو آپ وہاں ملازمت کریں گے. آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے اس کا معاوضہ لینا ہے. تو کسی ناجائز کام میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام ناجائز ہو رہا ہے اس وقت, تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے, اور یہ ملازمت ظاہر ہے اس میں شرکت ہے. باقی اگر ایک کام اپنی ذات میں جائز ہے تو پھر اس کے بعد ہاں, البتہ یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کارخانہ کھولا ہے, اس نے مجھے بلایا ہے, لیکن اس کا تو معلوم معروف ہے کہ ذریعہ معاش جو ہے وہ نہایت ہی کوئی کبھی ہے, یہ تو کوئی غبن کر کے آ گیا ہے, تو ظاہر ہے اس سے اجتناب کرتا ہے ہر مسلمان. لیکن عام طور پر آپ کو اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو دیکھنا چاہیے وہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے.
نہیں سر, اگر مطلب کہیں پہ کوئی شیئرنگ آ رہی ہے کہیں سے, اگر جو لوگ شیئر کر رہے ہیں وہاں پہ اس کام ٹھیک ہو رہا ہے, جو کام ہے وہ جائز ہے, لیکن اس میں کوئی شیئر اگر کر رہا ہے تو جو جہاں سے وہ شیئرنگ کے لیے پیسہ آ رہا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے,
اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے, اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے. یعنی وہ اگر کوئی غلط پیسہ لے رہے ہیں تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ کام ٹھیک ہے, وہ کام جائز ہے, اس کا معاوضہ لینا آپ کے لیے جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے.
تو اسی طرح سے سر, اگر بینک کی جاب ہے وہاں پہ مطلب سود بھی ہوتا ہے, سود سارا, وہ اس چیز کو تھوڑا کلیئر کر دیں کہ کیا وہاں پہ جاب کرنا ٹھیک ہے؟
دیکھیے بینک کا جہاں تک معاملہ ہے تو بینک کا محض سودی کاروبار کا ادارہ نہیں رہا. بینک بے شمار خدمات انجام دیتا ہے. یعنی اس وقت جو جدید بینکاری ہے اس میں شبہ نہیں ہے کہ ابتدا تو یہیں سے ہوئی تھی کہ وہ منی لینڈنگ کرتے تھے اور اس کے اوپر سود کھاتے تھے, لیکن اب بے شمار کام انجام دیتا ہے. آپ یہ جانتی ہیں کہ ہم سب کی بچتیں اسی میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, دینی مدرسے اور مسجدوں تک کے اکاؤنٹ اسی میں موجود ہوتے ہیں. تو ایک بڑی خدمت امانتوں کو رکھنے کی وہ انجام دیتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اب سارے کاروباری معاملات اور ٹرانزیکشن اسی کی بساطت سے ہو رہی ہوتی ہیں, بیرون ملک آپ کے رابطے اسی سے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ نے روپیہ کسی دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو منتقل کرنے کا کام وہی ادارہ انجام دے رہا ہوتا ہے. بہت سی سہولتیں آپ کو جو اب پلاسٹک منی ہے اس کی وہ کہتا ہے, یعنی آپ پہلے اس کے لیے مجبور تھے کہ جیب میں $10,000 ڈال کے جائیں, اب آپ ایک کارڈ ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو یہ خدمت ہے نا سوسائٹی کو کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ منی لینڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور ان کا ایک میجر کام وہ بھی ہے. اس میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں اصلاحات کا ایک عمل دنیا بھر میں جاری ہے. یعنی اس وقت اگر آپ امریکن بینکنگ کا مطالعہ کریں تو وہ ہمارے مقابلے میں بہت صاف ستھری ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آپ ملیشیا کے بینکوں کا مطالعہ کریں تو اس میں خاص طور پر یہ جو مارٹگیج کے معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کر دیا, ہائر پرچیز اگریمنٹ پر اس کو لے آئے ہیں. تو ہر بینکاری کے ادارے کے بارے میں آپ ایک بات نہیں کہی جا سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ بحثیت مجموعی اگر ایک کام ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو کوئی ملازمت کرنی ہے اور ایسی ملازمت آپ کر رہے ہیں کہ جو خاص طور پر لوگوں کو سود پر روپیہ لینے کے لیے لانے ہی کی ملازمت نہیں ہے, تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ناپسندیدہ ہے, بچ جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ سود کا کاروبار تو وہ کرتے ہیں ابھی, لیکن اگر کریں تو میں اس کو حرام نہیں کہتا.
اس چیز کو ہم اگنور کر سکتے ہیں؟
یہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کچھ ہوتی ہے سری ناجائز, ظاہر ہے کہ ان سے حلال میں بچنا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ناجائز اور جائز ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں غلبے کے پہلو کو دیکھنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپسندیدگی کے درجے میں ہوتی ہیں, تو ان کے بارے میں ایک اچھا محتاط آدمی اللہ سے ڈرنے والا احتیاط کرتا ہے, عام لوگوں پر اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کسی چیز کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے وقت اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے.
تو سر اگر ہمارے پاس سورس ہی وہی ہے تو پھر کیا ہم پہ اس چیز کا بعد میں اس کا کوئی حساب یا اس طرح سے ہوگا کہ ہم اس چیز میں شامل ہیں؟ ہمارے پاس اب سورس
وہی ہے, ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں. ایک آدمی اپنی ملازمت کرنے کے لیے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے بھی مجبور ہے. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے عذر بن سکتی ہیں.
تو پھر ہم
ظاہر ہے کہ اس میں ہر انسان کے اللہ اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہے, زیادہ اچھا ذریعہ موجود ہے, ضرور جائیے. اس میں آپ یہ دیکھیں آپ کیا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کا کام اپنی ذات میں ایک جائز کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, ایک جائز خدمت انجام دے رہے ہیں, تو اپنے تک محدود رہیے. باقی سارے نظام کو درست کرنا یہ فرد کی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ بحثیت مجموعی معاشرے کی ذمہ داری.
جی جی. ایک شخص جو بوڑھا ہے جی, اس کے پاس کچھ پیسے ہیں, کاروبار وہ کر نہیں سکتا, تو کیا وہ بینک سے سود پہ پیسے اپنے پیسے رکھے بینک کا سود لے سکتے ہیں؟
سود حرام ہے. حرام تو آپ صرف ایک ہی شکل میں لے سکتے ہیں جبکہ آپ جان پر بنائے, لیکن بہت سی اسکیمیں ایسی ہیں جو مثال کے طور پر حکومت جاری کر دیتی ہے, جیسے بچت کی اسکیمیں ہیں, جیسے ڈیفنس سرٹیفکیٹ ہیں. ان کی جو خرابی ہے وہ کم تر ہے, بہت کم تر ہے. تو بوڑھے لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا لیں.
ٹھیک ہے سر. بینکاری میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تکافل, جیسے آج کل گاڑیاں لیز کر رہے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے ان کے ریپرزینٹیٹو آتے ہیں کہ جی یہ آپ گاڑی لیز کروا لیں تو اس میں سود نہیں ہوگا, یہ تکافل ہے. تکافل پہ وضاحت چاہ رہا تھا سر.
گاڑی مکان یہ ہائر پرچیز اگریمنٹ ہوتا ہے, یہ آپ کسی عام بینک کے ساتھ کریں یا تکافل کی کسی کمپنی کے ساتھ کریں, یہ بالکل جائز ہے, اس میں ناجائز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. دیکھیے, یاد رکھیے سود کا تعلق قرض سے ہوتا ہے, سود کا تعلق کبھی کرائے کی چیزوں سے نہیں ہوتا. جب ایک بینک آپ کو مکان لے کے دیتا ہے یا آپ کو وہ گاڑی لے کے دیتا ہے تو وہ اصل میں آپ سے ہائر پرچیز اگریمنٹ کرتا ہے, یعنی وہ ایک گاڑی لے کر خرید کر بازار سے یا مکان وہ آپ کو دے دیتا ہے اور آپ سے قسطوں میں اس کی قیمت وصول کرتا ہے. اس دوران میں چونکہ آپ پوری قیمت ابھی نہیں دے پائے ہوتے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا کرایہ آپ سے لے لیتا ہے, اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. مارٹگیج کی ساری صورتیں جو دنیا بھر میں اختیار کی جاتی ہیں وہ بالکل جائز ہیں, اور ان کے لیے ملیشیا کی بینکنگ میں بڑا صحیح اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ یہ در حقیقت ہائر پرچیز اگریمنٹ.
ٹھیک ہے سر. کیا بیوی اپنے حق مہر میں سے خاوند کو کاروبار کے لیے پیسہ دے سکتی ہے اگر خاوند کو ضرورت پڑ گئی ہے؟
یہ بیوی کا پیسہ ہے, جس کو چاہے دے, اپنے اما کو دے دے, اپنے ابا کو دے دے, اپنے شوہر کو دے دے. یعنی سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا بیوی کا پیسہ شوہر مار کھا سکتا ہے یا زبردستی لے سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہونا چاہیے.
جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمیں مال جائیداد کی تمام تقسیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے, زکوۃ کی تفصیل ہمارے پاس ہے. آج کل جو سوسائٹی میں ہے برانڈز نیم, تو کیا منافع کی کوئی شرح ہے کہ برانڈ نیم کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی گنا منافع جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور کیا اس منافع کی کوئی شرح جو ہے وہ اسلام نے بتائی ہے؟ اور اگر وہ نہیں بتائی گئی اور لوگ بہت زیادہ منافع لے رہے ہیں تو اس پروفٹ میں جائز کتنا ہے اور اس کی کیا ہے, اس کے بارے میں تفصیل تھوڑی سی.
دیکھیے, جو سادہ اکنامکس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ طے کرتی ہے منافع. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بس جتنے جی چاہے منافع کا اعلان کر دے وہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ رسد اور طلب, سپلائی اور ڈیمانڈ ہے, وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس کو. تو اس کے بارے میں شریعت کوئی حد نہیں لگا سکتی. کیونکہ اگر کوئی حد لگا دی جائے تو وہ اصل میں اس سائنسی عمل میں مداخلت ہو جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. البتہ ایک نصیحت ہمیں کی گئی ہے اور وہ یہ کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں, لوگوں نے آٹا خریدنا ہے, لوگوں نے چاول
خریدنا
ہے, بنیادی ضروریات ہیں جو ہر امیر غریب کو خریدنی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک تو ان کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے, اسے آپ مارکیٹ میں لے آئیں مارکیٹ کی ضرورت کے لحاظ.
ٹھیک,
یعنی ذخیرہ اندوزی اور چیز ہے اور مارکیٹ میں قاعدے سے لانا ایک بالکل اور.
بالکل صحیح.
تو آپ اس کو ایک تو لے آئیں اور دوسرے یہ کہ کوشش کریں کہ اس میں لوگوں کی کھال نہ اتاریں. تو یہ ٹھیک ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں لوگوں کا
مطلب یہ ترغیب کے لیول پہ چھوڑا گیا, یہ کوئی فکس نہیں کر دیا گیا کہ اتنا ہی
کیا نہیں جا سکتا. دیکھیے اکنامکس کا جو معاملہ ہے, معیشت کا جو معاملہ ہے, اگر آپ اس علم کو جانتے ہیں تو اس میں مارکیٹ فورسز اپنا کام کرتی ہیں. اس میں نیکی بھی نہیں کی جا سکتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی صاحب کو کھجوروں کا بڑا سا ٹوکرا ملا. جیسے میرے باغ میں کھجورے ہیں, میں نے آپ کو بھیج دیے. ان حضرت نے جو کھجوریں کھانی تھی کھا لی. اس کے بعد انہوں نے خیال کیا کہ یہ اتنی کھجوریں آ گئی ہیں تو جا کے بازار میں بیٹھ کے ان کو سستے داموں بیچ کیوں نہ دیا جائے. وہ گئے انہوں نے جا کے, اب اگر اس دن بازار میں وہی کھجور اگر ایک روپے کی کلو بک رہی تھی تو انہوں نے چار آنے کی کلو بیچنا شروع کر دی.
ٹھیک.
تو سیدنا عمر کو جب معلوم, آپ دیکھیں نا بظاہر تو آپ کہتے ہیں
مارکیٹ کا توازن بگڑا,
بظاہر تو آپ کہیں گے کہ جی بڑا کرم کیا, کئی غریب لوگ اس دن چار آنے کی کھجور خرید لیں گے. لیکن سیدنا عمر گئے اور ان کو فوری روکا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ مارکیٹ کے اندر مداخلت کر رہے ہیں, وہ لوگ جو آج صبح منڈی سے خرید کے لائے ہیں وہ کیا کریں گے, بھوکا مریں گے نا وہ. تو اس وجہ سے جو مارکیٹ قیمت طے کرتی ہے اسی کے لحاظ سے خرید و فروخت آپ کو کرنی ہوتی ہے. الا یہ کہ آپ کوئی معاملہ بالکل انفرادی سطح پر کر رہے ہیں, وہ انفرادی سطح کا معاملہ مثال کے طور پر انفرادی معاملات کی بھی ایک سادہ مثال لے لیجیے. آپ کے پاس ایک گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اس گاڑی کی اتنی قیمت لوں گا. وہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اعلان شائع ہو رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں شہر سے جا رہا ہوں, فلاں ملک سے جا رہا ہوں, اور میرے پاس ایک گاڑی ہے, مجھے چونکہ ایک متعین وقت میں جانا ہے, تو 50,000 کی گاڑی بعض اوقات 10,000 کی مل رہی ہوتی ہے.
صحیح.
تو اس میں تو ٹھیک ہے بالکل, لیکن جہاں تک مارکیٹ کا تعلق ہوتا ہے وہ قیمتیں ان کا نفع یہ طے کرتی ہے اور اس میں کم سے کم مداخلت کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے.
جو لوگ وفات پا جاتے ہیں, عموماً خواتین کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے قبرستان نہیں جانا, اور اسی طرح سے جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی خواتین کو نہیں جانے دیا جاتا جالیوں کے پاس. یہ جو آخری آرام گاہ ہے, کیا اس میں کوئی ایسا پردہ ہوتا ہے ہمارا اس میت کے ساتھ جو ہمیں جانے سے منع کیا جاتا ہے؟ کیا خواتین کو جا کے اپنے والدین کی, بہن بھائیوں کی جو ہے آخری آرام گاہ, وہاں پہ جانے سے گناہ ملتا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں اتنے قدم آپ کے گناہگار ہیں؟ اور ہم اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسال ثواب میں قرآن پڑھیں, قرآن سے جتنے قرآن ختم کیے ہیں 40 میں پوچھا جاتا ہے تو اتنے قرآن کا ثواب ملے گا, تو ایسے کیا چیز ہم اسال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں اور ارواح کہاں جاتی ہیں؟
یہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے کوئی پابندی نہیں لگائی. قبرستان میں آپ ضرور جائیں, قبرستان بڑی عبرت کی جگہ ہے, موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, مرد بھی جائیں عورتیں بھی جائیں. یہ در حقیقت ایک واقعے سے غلط فہمی ہوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی, آپ تشریف لائے, تو عرب میں عام طور پر عورتیں بہت جزا فضا بہت بین کرتی تھیں. بعض اوقات قبروں پر جا کر بال کھول کے لیٹ جاتی تھیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنازوں کے ساتھ بعض عورتیں باقاعدہ معاوضہ لے کر نوحے پڑتی تھیں اور بین کرتی تھیں. تو آپ نے خواتین کی تربیت کے پیش نظر روک دیا ان کو. اس کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ تربیت ہو گئی ہے, اب اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے, تو خود آپ نے فرمایا حدیث ہی میں یہ ہے کہ میں نے تمہیں روکا تھا, اب تم لوگ جا سکتی ہیں. تو اس وجہ سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جائیں. صرف یہ ہے کہ اپنے وقار کا خیال رکھیں اور دین کے جو مطالبات ہیں ان کا خیال رکھیں کہ عزت کے ساتھ جائیں, جا کے کوئی ان کے لیے دعا کریں, جو بھی آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں. کوئی دو پھول ہو سکتا ہے نہ جا کے آپ اپنی ماں کی یا باپ کی قبر پر ڈال دیں, ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے. بس ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر قبرستان میں جاتے وقت یہ چیز اپنے ذہن میں لانی چاہیے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں آنا ہے. تو قبروں کی زیارت کرنا, قبرستان میں جانا, یہ ہمارے یہاں صالحین کا طریقہ رہا ہے, صالحین کا بھی اور صالحات کا بھی. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم دنیا کی ہمہ ہمی میں قبر کو بھول جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جانا ہے اور اس کے بعد یہیں ہم کو بھی آ کے ڈال دیا جانا ہے. تو یہ یاد رکھنے کے لیے قبرستان میں جانے کی بلکہ ترغیب دینی چاہیے. تاہم یہ ضرور ملحوظ رکھیں کہ اگر آپ کے جذبات ایسے ہیں کہ وہاں جا کر آپ اسی طرح کے معاملات کریں گی تو پھر معاملات کی وجہ سے رسول اللہ نے روکا تھا, تو پھر اپنے آپ کو روک کے رکھیے. تو یہ کوئی عورت اور مرد کا سوال نہیں ہے. عورتیں چونکہ ذرا جذباتی ہوتی ہیں, اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتی ہیں. آپ کو تو پتہ نہیں تجربہ ہے یا نہیں, میں چونکہ دیہات کا پس منظر رکھتا ہوں تو ہمارے ہاں دیہات میں جب کوئی وفات ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ایک دو دن جو تھے ان میں خواتین بہت حدود سے تجاوز کر کے بین کر رہی ہیں اور نوحے پڑھ رہی ہیں اور ایک ایک دنیا ہوتی تھی وہ ساری کی ساری. تو اگر تربیت اچھی ہے تو ضرور جائیے اور ضرور آپ اس کے لیے دعا کیجیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرا بھی ایک
دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کیا کیا جائے.
دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں جو کسی بھی انسان کو مہلت ملی ہے عمل کی وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ینقطع عمل ابن آدم الا بثلاث, جو بھی آدم کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, یعنی اجر کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. وہ گن کے بتا دیے آپ نے. ان میں سے پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ کسی نے کوئی علم کی میراث چھوڑی, علم ینتفع بہ, جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. بھائی کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے, لوگوں کو پڑھایا لکھایا ہے, کوئی مدرسہ قائم کر دیا ہے, تو علم کی بھی ایک میراث ہوتی ہے. جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے لیے کسی اسال کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے آپ اس کو اجر ملتا رہے گا. دوسری چیز کیا ہے, صدقۃ جاریہ, یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے آج بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. مثلا کوئی کنواں لگا دیا ہے, کوئی سڑک بنا دی ہے, کوئی پل بنا دیا ہے, ان میں سے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا, پل بنا,
اسپتال کوئی
بنا دیا آپ نے, تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ اجر ملتا رہتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ, آپ کی اولاد صالح ہے, نیک ہے, آپ نے اس کی تربیت کی ہے, وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اہمیت دیتے ہیں. دعا میں کرتا ہوں اپنے لیے, اس میں بھی بڑی اس کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے. میرے بچے میرے لیے دعا کرتے ہیں, یہ بھی میرے لیے نافع ہو سکتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتا دیا کہ یہی باقی رہتی ہے. اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے سوا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین نے, آپ کے کسی بزرگ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا, یعنی اس نے پختہ ارادہ کیا. مثلا یہ ارادہ کیا کہ میں حج پہ جاؤں گا, یا آپ کی اماں جان کو بہت خواہش تھی کہ وہ حج پہ جائیں, رخصت ہو گئی دنیا سے, تو ان کی خواہش اور نیت چونکہ ہو چکی ہے تو اگر اولاد اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے تو امید ہے کہ نیت کا ثواب تو ان کو پہلے ہی مل چکا ہے, پایا تکمیل تک پہنچانے کا اجر بھی ان کو مل جائے گا. یہ صورتیں جو جائز ہیں. اس کے سوا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ لوگوں کی ایجاد ہے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ دین کے معاملے میں وہی کام کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کیا یا کرنے کے لیے کہا. آپ کے زمانے میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طریقے سے پارے پڑھ کر لوگوں کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے.
جاوید صاحب, یہ جو بینکنگ کی ابھی بات ہو رہی تھی, سیکیورڈ فائنینسنگ جو ہوتی ہے جس میں کہ میرا پیسہ سیکیور ہے, اس سے مجھے پتا ہے کہ اس میں لاس نہیں ہوگا. ہاں پروفٹ کتنا ہوگا وہ نہیں پتا, وہ کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ, بٹ لاس نہیں ہوگا. کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا جب میں بالکل سیکیور فائنینسنگ کروں؟
نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. آپ فائنانسنگ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کا سیکیور یا نان سیکیور ہونے سے کوئی تعلق نہیں.
جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کاروبار میں تو نفع اور نقصان دونوں میں شراکت آپ کی ہوگی, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نقصان نہیں ہوگا, میری یہ اماؤنٹ فکس رہے گی.
یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کاروبار میں ضرور آپ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوں, کوئی لازم نہیں ہے. پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ناجائز کیا ہے. یعنی ناجائز وہی چیزیں ہیں, ہم اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں, کہ کوئی آپ باطل طریقہ اختیار کریں لوگوں کا مال کھانے کا, چوری کریں, غبن کریں, مال لوٹیں, دھوکہ دیں, عیب بتائے بغیر کوئی چیز بیچیں, بے شمار صورتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کے لیے نقصان کا باعث بنے, وہ ناجائز ہیں. اس کے بعد جو دو متعین چیزیں ناجائز کی گئی ہیں جن کے بارے میں لوگ بحث کر سکتے تھے, مشتبہ ہو سکتی تھی, وہ ایک سود ہے اور ایک جوا ہے. سود کی تعریف یہ ہے کہ قرض پر آپ نفع کا مطالبہ کرتے ہیں, فائنانسنگ پر نفع کا مطالبہ نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ پر نفع کا مطالبہ نہیں ہے, قرض پر نفع کا مطالبہ کرتے ہیں.
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب میں آپ سے اگر کاروبار کر رہا ہوں, میں یہ کہوں کہ جی نفع ہوگا تو ہم 50-50 کریں گے, نقصان ہوگا تو پورا آپ پے کریں گے, میں نہیں کروں گا.
دیکھیے اس کی جائز صورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور قابل اعتراض صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. مثلا میں اور آپ دونوں کاروبار میں یکساں شریک ہیں, آپ بھی اس میں باقاعدہ عملی طور پر حصہ لیتے ہیں, میں بھی حصہ لیتا ہوں.
صحیح,
اگر آپ یہ شرط عائد کریں گے تو یہ بے انصافی ہے.
وہی بے انصافی ہے
اگر شرط آئے تھے. لیکن مثال کے طور پر میں کاروبار کر رہا ہوں اور آپ ایک سلیپنگ پارٹنر کے طور پر شریک ہو رہے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ روپیہ آپ کو دے رہا ہوں, جب تک آپ کا کاروبار چلتا ہے کیونکہ میں فیصلوں میں شریک نہیں ہوں تو میں نقصان میں بھی شریک نہیں ہوں. میرے ساتھ آپ نفع طے کر لیجئے. آپ کے کاروبار میں 20% بھی نفع ہو سکتا ہے, 10% بھی ہو سکتا ہے. تقریبی طریقے سے نفع طے کر لیں یا جتنا نفع ہوگا اس کے بارے میں تقسیم کر لیں.
ٹھیک ہے,
یہ بالکل جائز ہے. یعنی اصل میں آپ کے کوئی شرط عائد کرنے کی بنیاد انصاف ہونی چاہیے.
ٹھیک,
تو ایک صورت میں یہ بے انصافی بن جائے گی, دوسری صورت میں بالکل انصاف. بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر ایسے ہی شریک ہوں, کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے دیانتداری کا کوئی معیار نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ, یہ میرا اپنا تجربہ ہے, بے شمار لوگ کہیں دبئی سے کما کے لائے, کہیں کویت سے کما کے لائے,
جمع پونجی
اور جمع پونجی انہوں نے آ کے یہاں پر لوگوں کو دے دی. انہوں نے ان کو سب باغ دکھائے کہ ہمارے کاروبار میں تو 20% منافع ہوتا ہے, 15% ہوتا ہے, روپیہ لیا, اسی میں سے 4-5 قسطیں ادا کی, اس کے بعد ہاتھ جاڑ کے بتا دیے جی نقصان ہو گیا. تو اس وجہ سے ایک سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کے نقصان میں شریک نہیں ہوں.
قرآن کریم تمام مسائل کے لیے ایک حتمی فیصلہ ہے, تو اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہو اور وہاں پر وہ اور الہامی کتابیں, مثلا بائبل کی کوئی کوٹیشن کو کوٹ کرنا چاہے تو اسے بائبل پڑھنی پڑے گی, تو کیا یہ جائز ہے کہ مسلمان بائبل کو یا الہامی کتاب کو قرآن کے علاوہ پڑھ سکے؟
ہمارے جو جلیل القدر علماء ہیں انہوں نے پڑھا ہے, انہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے انجیل کی شرحیں لکھی ہیں, تورات کی شرحیں لکھی ہیں, تو یہ کب سے ناجائز ہو گیا؟ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ وہ اب ترجموں کی صورت میں ہے اور بعض مقامات کے بارے میں یہ اشتباہ بھی ہوتا ہے کہ شاید مطلب خبط ہو گیا ہے, تو اس لیے قرآن کی روشنی میں ان کو پڑھنا چاہیے. قرآن کی روشنی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات ان میں ایسی نظر آتی ہے کہ جو قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے تو وہاں قرآن فیصلہ کن ہوگا, کیونکہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے الہامی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں محفوظ پہنچ گئی ہے ہم کو. تورات, انجیل, زبور وہ تراجم کی صورت میں ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ تو قرآن کا بھی کیا جائے تو اس میں بھی پورا امکان ہوتا ہے کہ مجھ سے آپ سے ترجمہ کرنے میں غلطی ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن پڑھنا کب سے ممنوع ہو گیا؟
کچھ لوگوں
ضرور پڑھنا چاہیے.
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے گا تو اس مذہب کے قریب تر ہونے کے لیے وہ شاید زیادہ سود مند ثابت ہوں گی.
میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے. میرا تو احساس یہ ہے کہ آپ اگر ان کتابوں کو پڑھے اور قرآن مجید کے آپ طالب علم ہیں تو قرآن مجید کی حقانیت پر, قرآن مجید کے اللہ کی محفوظ ترین کتاب ہونے پر آپ کا ایمان آخری درجے میں پہنچ گیا
معلومات کے لیے.
تو اس وجہ سے جب آپ وہ اللہ کی کتابیں تھیں نازل کی گئی تھیں تو ان کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنا چاہیے, اس سے بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے. اب تورات کو آپ پڑھیے تو پوری کی پوری تورات میں جو عملی توحید ہے, یعنی ایک تو یہ نا کہ توحید کو بطور ایک اصول کے بیان کر دیں, عملی توحید یہ ہوتی ہے کہ جو روزمرہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور مشرکانہ اعمال کرتے ہیں ان کا جتنا جامع بیان اس میں ہے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جو عام طور پر قومیں بگڑ جاتی ہیں, جیسے مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے, تو مسلمان قوم کا بگاڑ جو ہے وہ زیادہ تر علم کا, علماء کا بگاڑ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ اپنی قوم کو سمجھنا چاہیں تو انجیل بڑی بے مثال چیز ہے, پڑھیں اس کو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں مناجات کرنا, دعا کرنا, ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی موجود ہیں, قرآن کی بھی ہیں, زبور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے مجموعے کے طور پر نازل کی ہے. ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے آدمی. خود قرآن مجید نے کئی جگہوں پر زبور کا حوالہ دیا ہے, تورات کا حوالہ دیا ہے. بعض موقعوں کے اوپر جب گفتگو ہوئی ہے تو کہا ہے کہ لاؤ تورات اور پڑھو اس کو لا کے. تو اس لیے یہ تو ہر حال میں ایک طالب علم کو پڑھنی چاہیے, لیکن قرآن کی روشنی.
اچھا جاوید صاحب, ایک سوال یہ ای میل پر آیا ہے کہ جب سوسائٹی میں اگر کسی شخص کا قتل ہو جاتا ہے تو چونکہ اب قتل ہوا ہے اور اس میں اب ریاست کی انوالومنٹ بھی آ گئی اور اب پرسنل لیول پر اب ریاست اگر یہ مطالبہ کرتی ہے, پولیس یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس شخص کا قتل ہوا ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا, تو وہ ریاست کا حق ہے پوسٹ مارٹم کرنا یا لواحقین اس کا انکار کر سکتے ہیں اور وہ کہیں کہ نہیں پوسٹ مارٹم ہم نہیں کرنے دیں گے؟ مطلب کس کو حق حاصل ہوگا؟
نہیں دیکھیں, آخری فیصلہ ریاست ہی کرے,
ریاست کرے گی.
بالکل, اس لیے کہ اس کے اوپر قصاص لینے کی ذمہ داری ڈالی گئی. قرآن مجید نے معاشرے پر ذمہ داری ڈالی ہے, کتبہ علیکم القصاص فی القتلى, تو جو مقتول ہے اس کے بارے میں چونکہ یہ ذمہ داری معاشرے, حکومت, ریاست اور عدالت کی ہے, اس وجہ سے تحقیق کرنے کے لیے یا قاتل تک پہنچنے کے لیے اگر ان کو پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے ضرور کریں. اس میں البتہ پوچھ لینا چاہیے, رشتے داروں سے بھی پوچھ لینا چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں,
اگر لواحقین اس پہ ایگری نہ ہو تو
نہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ قاتل تک پہنچنا تو آپ کی ذمہ داری تھی, یعنی قاتل تک پہنچنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
قاتل تک پہنچنا اور قصاص لینا ان پر فرض نہیں کیا گیا, وہ معاشرے پر فرض کیا گیا. اس وجہ سے فائنل فیصلہ جو ہے معاشرے ہی کا ہوگا, کوئی فیصلہ کرے.
جی, سورہ نساء کی آیت 148 ہے جس میں اللہ یعنی کہ پسند نہیں کرتا کوئی اعلانیہ طور پہ کسی کو برا بلا کہے الا یہ کہ اس پہ ظلم ہوا ہو. اب اس آیت کی بنیاد پر علماء بھی آج کل اور باقی کچھ لوگ بھی اس آیت کی بنیاد بنا کر برا بلا بھی کہتے ہیں اور گالم گلوچ تک بھی اپنے مجالس میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے افکار کے بارے میں کچھ غلط کہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے اور یہ ہمیں بلکہ دینی طور پہ اس میں ہمارے طرف کوئی غلط بات کہی ہے اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے تو ہم پہ ظلم ہوا ہے, تو وہ پھر دوسرے لوگوں کو برا بلا یا گالم گلوچ مجالس میں بھی اور اپنے جلد سے جلد میں کہہ دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے, جو آدمی بھی کسی پر زیادتی کرے گا تو آپ کو یہ حق یقیناً ہے کہ آپ اس زیادتی کے خلاف احتجاج کریں. یہ احتجاج جب آپ کریں گے یا اس آدمی کو یہ کہیں گے کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے, تو کیا شائستگی تہذیب اس کے عذاب کی رعایت ختم ہو جائے گی؟ یعنی جب اجازت دی جاتی ہے تو وہ اجازت ہمیشہ حدود کے ساتھ ہوتی. جب میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو کیا گالی دے رہا ہوں میں اس کو؟ یہ کہتا ہوں تم برے آدمی ہو, تم نے غلط کام کیا, تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اور سخت سے سخت لہجے میں کہتا ہوں تو یہ تو ایک بیان حقیقت ہے. اگر میں اس کو گالی دیتا ہوں تو جو گالیاں ہمارے یہاں رائج ہیں ان میں تو میں کسی شدید جرم کے ارتکاب کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہوں, تو اس وجہ سے اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گالی دینا شروع کر دیں, وہاں یہ کہا گیا کہ آپ اگر کسی کے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے نتیجے میں اس کو برا کہتے ہیں, یعنی اس زیادتی کے حوالے سے کہیں گے نا.
لفظ تو وہاں پہ سو کا استعمال ہوا ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, سو کا لفظ.
یعنی اگر آپ اس کو برا بلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے تو ان حدود کے اندر ہی کہیں گے نا.
ٹھیک,
یعنی مثال کے طور پر اس نے آپ کو برا بلا کہا تو اس کی ماں کا کیا قصور ہے, اس کے باپ کا کیا قصور ہے؟ ذرا ان تمام رشتوں کے الگ کر کے ذرا گالی دے کے دکھائیے. یعنی کہیں نہ کہیں تو آپ یا بہتان باندھیں گے یا ایک انتہائی ناشائستہ بات کریں گے. تو اس سے جو کچھ آپ نے کہنا ہے اس کی بنیاد پر کہہ لیں جو بھی آپ نے کہنا ہے, تو اجازت صرف اسی کی, اس سے آگے آپ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟
اچھا جاوید صاحب,
یعنی اس کو تو چھوڑیے, کسی نے میرے باپ کو قتل کر دیا, میں جا کے اس کے بیٹے کو قتل کر سکتا ہوں؟
نہیں, ظاہر ہے نہیں ہو سکتا.
پھر سوال یہ ہے کہ وہ کیا گالی ہے جو آپ دیں گے؟ یعنی مجھے اس ایک گالی کی مثال دے دیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اس شخص تک محدود رہیں گے. تو اگر اس شخص تک محدود رہ کے کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اسے گوارا کیا جائے گا, اگر پھر بھی سمجھایا جائے گا کہ بھائی اپنے جذبات پر قابو پاؤ, اور اگر کوئی برائی ہوئی ہے تو اللہ نے ایک اور تلقین بھی کی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں. جلفا بلتی ہے آسن, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی سب سے بہتر رویہ ہے.
اچھا, اسی تناظر میں جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ کیا جاتا ہے, خاص کر کے ہمارے مذہبی طبقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے, جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے گرفت فرمائی ہے, اور وہ ایک آیت کا حوالہ ہے کہ اتل بعد ذالک زنین, تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی گرفت فرمائی ہے, اسی لیے وہ اس سے استدلال یہ کرتے ہیں.
کیونکہ یہ سورہ قلم کی آیات ہیں, ان میں کسی متعین شخص یا اشخاص کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات اس میں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو مجنون کہتے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر تو خلق عظیم کا بہترین نمونہ ہے. اس میں حضور سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ آپ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ لوگ کر رہے ہیں, تو آپ ان میں سے کسی ایسے آدمی کی بات پر کان نہ دھریں کہ جس کا اپنا کیریکٹر یہ ہے. یعنی کسی متعین شخص کا ذکر بھی نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد جس کا اپنا کیریکٹر یہ ہے, اس میں جو برے کردار کی مثالیں ہوتی ہیں ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے. یعنی یہ بھلائی سے روکنے والا ہے, یہ حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کی بات کی آپ پرواہ نہ کریں. آخر میں جا کے یہ کہا گیا اتل بعد ازارے کا زنیم, یعنی ان میں سے تو بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ جس قبیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں اس قبیلے کی بھی نہیں ہے. تو اس طرح شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیے کون سی گالی ہے.
معاشرے میں آج کل طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, لوگ غصے میں جذبات میں طلاق 3 دفعہ اکٹھی دے دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کئی خواتین ایسی ہمیں ملتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں, اور ہم جو ہے ابھی چاہتے تھے صلح.
اکٹھی 3 طلاقیں دینا بالکل حرام ہے, کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے یہ معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں موجود ہوں اور میرے سامنے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ آخری درجے میں ایک ناجائز کام ہے، ظلم اور زیادتی ہے. ایسے کام کرنے والے لوگوں کو باقاعدہ سزائیں دینی چاہیے، قانون کو بھی ان کی گرفت کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ غصے میں یا اشتعال میں اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں تو کوئی طلاق نہیں ہوتی. طلاق کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کر کے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ اعلان کریں کہ میں طلاق دے رہا ہوں. اگر یہ شرائط آپ نے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی ایام میں طلاق نہیں دی جا سکتی، جب ایام سے عورت پاک ہو جائے تب بھی ملاقات نہیں کرنی چاہیے، اس کے بغیر طلاق دینی چاہیے. جب آپ طلاق دینے لگے تو پہلے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے یہ دیکھیے کہ آپ واقعتاً طلاق دینا چاہتے ہیں. ہوش و حواس کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ اقدام کرنا چاہیے. ان میں سے کسی چیز کی بھی اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو طلاق کو ماننے سے انکار کر دیا جائے گا.
آج کے دور میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بچے کچھ ایسے سوال بھی کرتے ہیں جو ہم کبھی نہیں کرتے تھے. مثلاً وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں اور پھونک مار دیں تو آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو پھر یہ کیا ہے کہ ہم اپنے گارڈز بھی رکھتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ اتنی دفعہ دروچی پڑھ لیں تو یہ ہو جاتا ہے؟ پھر ہمیں وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ کوئی تھوڑے سے تضادات ہیں جو بچوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی آپ فرمانا؟
یہ جو اس میں یہ بیان کیا گیا یہ ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کی باتیں، اللہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا یہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں عقل دی ہے، علم دیا ہے، اس کے لحاظ سے آپ اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کریں، مکان پر تالا بھی لگائیں گے، آپ گارڈ بھی اگر کوئی غلط صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو وہ بھی رکھیں گے. تمام حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد بھی ظاہر ہے کہ ہر دروازہ تو بند نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اللہ سے دعا بھی کریں گے. اور اللہ سے دعا کرنے کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کا ذکر کر کے دعا کریں جو آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہیں. تو دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور میں درخواست ہوتی ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق چاہے تو قبول کرتا ہے، چاہے تو قبول نہیں کرتا. تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی، یہ تو کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، ایسا بالکل نہیں کہا گیا. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی پہنتے تھے، آپ تمام حفاظتی اقدامات بھی کرتے تھے، ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جس میں آپ نے گارڈز کے دستے کے ساتھ
حضرت علی موقع پر پہرا بھی دیتے تھے. وہ جب آپ
پہرا بھی باقاعدہ دیا جاتا تھا. یہ سارے معاملات خدا کے پیغمبر بھی کرتے رہے ہیں، ہر مسلمان کو کرنے چاہیے. تو یہ جو بات لوگ بیان کر دیتے ہیں وہ بڑھا کے بات بیان کر دیتے ہیں. اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ نے تدبیر بھی کی ہے، حفاظتی اقدامات بھی کیے ہیں، آپ نے اللہ کو یاد کر کے اس سے دعا بھی کی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حفاظت کا بندوبست کرے گا. بس اتنی بات.
سر میرا ایک کوشچن ہے، مطلب ایک سچویشن ہے کہ جس طرح سے مذہب نے ایک لڑکی کو اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسی رشتے پہ راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب اظہار کر سکتی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن کہیں پہ سچویشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ پیرنٹس اپنی عزت کی بات کر کے یا اس طرح سے کر کے اس کو تھوڑا ایموشنل کرتے ہیں یا کوئی اس طرح سے پریشرائز کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا لڑکی سٹینڈ لے سکتی ہے والدین کے خلاف، یا پھر کیا وہ والدین کی نافرمانی میں تو بات نہیں آئے گی؟ تو کیا پھر، یا پھر والدین کی اگر اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات ماننا ضروری ہو جاتی ہے، یا کس طرح سے؟
شادی بیاہ کا فیصلہ کرنا لڑکے اور لڑکی کا کام، اس میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے. والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اپنا مشورہ دیں گے، دلائل دیں گے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ والدین ہمارے بزرگ ہیں، یا بزرگوں میں دوسرے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہم ان کی رائے کا احترام کریں، ممکن حد تک ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، ان کو ساتھ لے کر یہ سارے معاملات کریں. کیونکہ شادی بیاہ ایک پورے خاندان کا معاملہ ہے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر اطمینان ہو گیا کہ والدین ایک غلط بات پہ اصرار کر رہے ہیں اور لڑکی یا لڑکے کا کوئی اور فیصلہ ہے، تو آخری فیصلہ لڑکے اور لڑکی
کی، یعنی ولی کی موجودگی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ والدین نہیں موجود ہونا چاہ رہے ہیں
سب کے. پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، وہ پھر کہاں جائے؟
نہیں نہیں، جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر ولی کو لیے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنے والدین کو ساتھ لے کے جائیں، آپ اپنے اعزاء کو ساتھ لے کے جائیں، یہ کہا گیا ہے. یعنی لڑکے اور لڑکی کا حق سلب نہیں کر لیا گیا.
لیکن والدین تو راضی نہ ہوئے تو پھر وہ کس طرح سے جائیں گے؟
دیکھیے جی، راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، ممکن حد تک ان کی منت سماجت کی جائے گی، اپنے اعزاء اقربا دوستوں سے کہا جائے گا. اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اب ان کی بات ماننی ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ان کا اصرار بیجا ہے اس وجہ سے مجھے فیصلہ خود کرنا ہے؟
اچھا ان کے
اللہ نے فیصلے کا حق آپ کو دیا ہے.
اچھا ان کا سوال کا جو دوسرا حصہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں والدین کی فرما برداری کرنی ہے جب تک کہ وہ شرک کا حکم نہ دیں. اب یہ شادی کرنا شرک کا حکم تو نہیں ہے, تو کیا اگر میں اس کے خلاف جاتا ہوں تو یہ نافرمانی میں کاؤنٹ نہیں ہوگا؟
قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا ہے, ان کی نافرمانی کریں جبکہ وہ دین کے معاملے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں. تو اصل میں جو پازیٹو حکم ہے وہ فرما برداری نہیں ہے, وہ اصل میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے, جھڑکیں گے نہیں, اپنی بات تہذیب سے کہیں گے, والدین کے جذبات کا خیال رکھیں گے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے جذبات کا خیال رکھیں. تو اس وجہ سے دونوں پہ ذمہ داری ہے, لیکن آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ وہ لڑکے اور لڑکی,
لڑکے اور لڑکی کے پاس.
اچھا سر, یہ والدین کے اصال ثواب کے لیے اگر وہ وفات پا چکے تو حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے, اور کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟
ابھی انہوں نے جواب دے دیا بڑی وضاحت سے.
نہیں, جواب تو میں نے بہت وضاحت سے دے دیا کہ اگر ان کا ارادہ تھا, وہ کرنا چاہتے تھے, بار بار کہتے تھے, اپنی طرف سے کوشش کی, کامیاب نہیں ہو سکے, اب اگر اولاد جا کے پایا تکمیل تک پہنچا دے تو اجر ملے گا, کیونکہ کسی بھی عمل کا اجر نیت کے بغیر نہیں.
یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. عموماً شادیاں ہوتی ہیں تو پیرنٹس یہی کہتے ہیں کہ اب آپ سسرال میں چلی گئی ہیں تو بس آپ نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے, لیکن اب خیال رکھنے میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اب ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے تو ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہے, وہ بھوکا نہ رہ جائے. آپ تب بھی ہمسائے کو ایمان نہیں ہوگا آپ کا مکمل. تو ایک چھت کے نیچے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ساس پہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں یا تو سر کی ذمہ داری میری خدمت میں نہیں ہے, تو کیا ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کے نہیں ہیں لیکن ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہے, اسے بھوک ہے, اسے پیاس ہے, جس طرح ایک ہمسائے کا خیال رکھنا ضروری ہے, ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں, کوئی گالم گلوچ کرتے ہیں, تو کیا ہمیں اپنا کچن سیپریٹ کرنے کا حق ہے؟ اس میں ہم گنہگار ہوں گے اگر ایسا کر لیں تو؟
دیکھیے, جب آپ کسی خاتون کے ساتھ شادی بیاہ کے بندھن میں بنتے ہیں تو پہلے مرحلے ہی میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس کے مطالبات کیا ہیں. اصل میں ہمارے ہاں یہ چیزیں پہلے زیر بحث ہی نہیں آتی. نکاح کے موقع کے اوپر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کو جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے, رہنا ہے تو اس کے کوئی تقاضے ہیں, آپ کا مطالبہ کیا ہے. کیونکہ ایک خاتون نکاح کرتے وقت یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں اس فیملی میں نہیں جاؤں گی, وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے الگ گھر ہونا چاہیے. تو یہ تمام مطالبات کرنے کا آپ کو نکاح کے موقع پہ حق حاصل ہے. اگر نکاح کے موقع کے اوپر کوئی بات طے نہیں کی, اب آپ نے ایک زندگی شروع کر لی, تو اس میں انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو معلوم تھا پہلے سے کہ میرے پاس تو الگ گھر نہیں ہے, تو میں بیاہ کے لایا ہوں, تو اب آپ کو ایڈجسٹمنٹ اور موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ممکن حد تک. یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ایک چھت کے نیچے, تو بڑی اچھی بات آپ نے خود فرمائی کہ یہ تو ہمسائے کا بھی حق ہے کہ آپ وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کی تیمارداری کر لیں یا چیزیں کر لیں, لیکن جس طریقے کے مطالبات ہمارے ہاں بہوؤں سے کیے جاتے ہیں وہ حدود سے متجاوز ہوتے ہیں. یعنی وہ مطالبات اگر کرنے ہیں تو وہ بیٹے ہی سے کرنے چاہیے جس کی اصل ذمہ داری ہے, یا بیٹی ہی سے کرنے چاہیے جس کی اصل ذمہ داری ہے. بہو کے لیے یہ ایک بڑی نیکی اور خیر کا کام ہے, اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر وہ سر پر ہاتھ رکھ دے, یا وہ کوئی خدمت کر دے, یا وہ بیماری میں پوچھ لے اور کھانا پکا کے دے دے. ایک شریف و نفس انسان, مرد ہو یا عورت, وہ یہی رویہ اختیار کرے گا. لیکن جب آپ اس کے سینے پہ بندوق رکھ کے کوشش کریں گے کہ اسے یہ چیزیں منوائیں تو یہ زیادتی اور حدود سے تجاوز ہو جائے گا.
جی,
میں جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں نکاح کے موقع کے اوپر جو نظر آ رہے حالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ضروری باتیں طے کر لینی چاہیے.
کم علمی کی وجہ سے پہلے قصدن جھوٹی قسم کھاتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کسی طرح سے بھی, بعد میں اسے اس چیز کا بعد میں ندامت ہوتی ہے, اور وہ صرف کیا اس کے لیے استغفار ضروری ہے یا کوئی کفارہ بھی ہے اس پہ؟
جھوٹ لا علمی میں کیسے بولا جا سکتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم.
کسی مفاد کے پرست کے تحت کہ اس نے
جذبات میں آ کر
جذبات
میں
علمی میں سے جھوٹ
بولا جا سکتا ہے. جذبات میں
آ کر, ہاں جذبات میں آ کے ایسی بات کر لی ہے,
کم
اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے, قسم اگر کھا لی ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے, وہ قرآن مجید میں بیان ہو گیا. تو ہر حال میں معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ قسم تو آپ اصل میں کھا کے دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, فریب دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت سارے سوالات ناظرین آپ کے بھی یقیناً ہوں گے, اور آپ کے ذہنوں میں کچھ اور بھی سوالات آئے ہوں گے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا, ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں جاوید صاحب کے سامنے اور بھی سوالات رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.